الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين النبي المعجز والرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الصلاه والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اطهر الله بالطهر وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واصحابه المستجبين اما بعد فقد قال الامام الحسين عليه السلام الا ترون إلى الحق لا يؤمن به وإلى الباطل لا يتناعى صلوات
الله اللهم صل على محمد وعلى محمد
عزیزان ایمان آج کی شب شب استغفار ہے شب اعمال ہے شب بندگی ہے شب اطاعت ہے شب تسلیم و رضا ہے اور یہ وہ شب ہے کہ تاریخ عالم میں پھر ایسی شب نہیں آئی ایسے عبادت گزار ایک جگہ پہ نہیں دیکھے گئے ایک مرکز پر حق سمٹ کر نہیں آیا حق والے اور باطل والوں کے درمیان جنگیں بہت ہوئی لیکن حق والے حق پر رہنے کے باوجود اس قدر ثابت قدم نہیں رہے حق پر رہنے والے ایک جگہ جمع تو ہوئے لیکن ان میں وہ صفات قدم ہی نہیں رہی جو آپ کو کربلا میں ملے گی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا تاریخ عالم میں سب سے عجیب گزرنے والا واقعہ ہے جسے واقعہ نہیں معجزہ کہا جائے گا کہ ایسا معجزہ پھر نہ تو دہرایا گیا یہی وجہ ہے اس وقت میں گفتگو پھیلا نہیں سکتا کیونکہ اب پھیلانے کا وقت ختم ہو چکا ہے اب سمیٹنے کا وقت ہے گفتگو کو سمیٹنا ہے اور ہمیں ایک نتیجے پہ آج پہنچ جانا ہے کہ تاریخ عالم میں جتنی جنگیں ہوئی ان سب میں کربلا سب سے آگے رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری جنگوں کے جو اہداف تھے وہ بہت ہی محدود تھے کوئی جنگ اقتدار کے لیے لڑی گئی اقتدار چونکہ محدود فکر تھی لہذا کیونکہ اقتدار خود مٹ جانے والی حقیقت تھی لہذا جو جنگ اقتدار کے لیے لڑی گئی وہ ختم ہو گئی جو جنگ دولت کے حصول کے لیے لڑی گئی وہ ختم ہو گئی کیونکہ دولت خود فنا ہو جانے والی حقیقت تھی جو جنگ زمین کے لیے لڑی گئی زر کے لیے لڑی گئی چاہ و حشم کے لیے لڑی گئی وہ ختم ہو گئی اس لیے کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی تھی فنا ہو جانے والی تھی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے تو لہٰذا جو جگہ اقتدار کے لیے لڑی گئی فنا سے جس نے رشتہ جوڑا وہ فنا ہو گیا جس نے بقا سے اپنا رشتہ جوڑا وہ باقی رہ گیا کربلا نے اپنا رشتہ بقا سے جوڑ لیا اس لیے کربلا باقی ہے کربلا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ کا نام باقی رہے گا جب تک قرآن باقی رہے گا جب تک دین باقی رہے گا جب تک اسلام باقی رہے گا اس وقت تک کربلا باقی رہے گی اور جب تک اذان باقی رہے گی نمازیں باقی رہیں گی، اس وقت تک حسین باقی رہیں گے۔ اس لیے کہ آج جو نماز ہے، آج جو اذانیں باقی ہے، اس کی روح جو زندہ ہے وہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے۔ اذانیں جو باقی ہیں، اسی لیے اب جو کہا جاتا ہے کہ جیت کس کی ہوئی کربلا میں، جیت کس کی ہوئی، تو سید سجاد سے یہ سوال کسی نے پوچھا تھا جب شام کی سرحدوں میں قافلہ داخل ہو رہا تھا، تو کہا سید سجاد یہ تو بتاؤ کہ جیت کس کی ہوئی ہے، تو کہا اگر اذانوں میں مصطفیٰ کا نام باقی ہے تو سمجھو جیت ہماری ہوئی ہے۔ اس لیے کہ نام مصطفیٰ مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اسلام کو بنی امیہ اور بنی ہاشم کی جنگ میں تبدیل کر دیا گیا تھا کہ بنی ہاشم کے ہر فرد کو مٹا دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کی بقا صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کربلا حق کو باطل کی جنگ تھی تو بدر بھی حق کو باطل کی جنگ تھی، احد بھی حق کو باطل کی جنگ تھی، صفین بھی حق کو باطل کی جنگ تھی، تو حق کو باطل کی جنگیں بھی اور بھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں کربلا سب سے آگے ہے۔ میں عرض کر چکا کہ کربلا بدر سے آگے ہے، کربلا احد سے آگے ہے، کربلا صفین سے آگے ہے، کربلا جمل سے آگے ہے، کربلا حنین سے آگے ہے۔ تو اب سوال یہ، شاید میں اس کا جواب نہیں دے سکا کیونکہ ہر بات ادھوری رہ گئی تھی، کہ بھائی آخر کربلا تمام فتوحات اسلامیہ سے کیوں آگے ہے؟ حق پر تو اور بھی لوگ رہے ہیں، حق پر اور بھی افراد رہے ہیں، دو فرد میں ایک فرد حق پر رہتا ہے، ایک باطل پر رہتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا فتوحات اسلامیہ میں کیوں آگے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر صفین اور کربلا کا تجزیہ کر لیں، اگر آپ احد اور کربلا کا تجزیہ کر لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ احد میں کربلا میں کیا فرق رہا ہے، صفین میں اور کربلا میں کیا فرق رہا ہے۔ اس لیے کہ صفین ہو یا احد ہو، ہر جنگ میں حق آیا تو ہے، لیکن تمام کے تمام افراد، دیکھیے ایک طرف خود مرسل اعظم کی ذات تھی اور ایک طرف فریق مخالف تھا، ایک طرف امیر المومنین کی ذات تھی، ایک طرف فریق مخالف تھے، لیکن امیر المومنین تو حق پر تھے، لیکن ان کے ساتھ جو آئے تھے ان میں اتنا حق کی کیفیت نہیں تھی جو کیفیت امیر المومنین کے ایمان کی تھی۔ امیر المومنین کے ایمان کی جو کیفیت تھی، رسول اللہ کے ایمان کی جو کیفیت تھی، وہ ان کے اصحاب میں نہیں دیکھی گئی، ان کے انصار میں نہیں دیکھی گئی، ان کے لشکر میں نہیں دیکھی گئی، ان کے سپاہیوں میں نہیں دیکھی گئی۔ سپاہی تھے مگر وہ سپاہی وقت پڑنے پر نظر نہیں آئے بلکہ بھاگتے ہوئے نظر آئے، حق پر ہونے کے باوجود راہ فرار اختیار کر لی، اور یہی صفین کا معرکہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ صفین میں خود امیر المومنین اپنے سپاہیوں کو داد شجاعت دے رہے ہیں اور شجاعت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، خود اپنے بیٹے سے کہتے ہیں امیر المومنین کہ میرے فرزند اب جو مارے گئے جنگ ہوگا، محمد حنفیہ سے کہتے ہیں کہ لشکر کے آخری فرد پر نظر رکھنا اور اپنے دانت کو دانت پر جمع رکھنا، یعنی فنون جنگ بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میدان میں گھبرانا نہیں، لشکر سے خوف زدہ نہ ہونا، کثرت افواج سے خوف زدہ ہو کر لرز نہ جانا، گھبرا نہ جانا۔ یہ کیفیت صفین کی ہے، اس کے مقابلے میں آپ کربلا میں آئیے، اگر آپ تجزیہ کریں حالات کا اور دو جنگوں کا تجزیہ کریں بلکہ تمام فتوحات اسلامیہ کا کربلا سے تجزیہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ آج کی شب معرفت کی شب ہے، رونا تو ہے لیکن سمجھ کر رونا ہے۔ رونے والے تو بہت تھے، رونے والے اب بھی ہیں، انسانیت پر رونے والے اب بھی موجود ہیں، لیکن امام حسین کی وہ معرفت آپ میں اور دوسروں میں بھی فرق ہونا چاہیے، دوسروں میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے کہ آپ سمجھ کر رونے. کربلا کو سمجھیں, آج کی شب سمجھنے کی شب ہے کربلا, کہ صفین میں امیر المومنین اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ موت سے گھبرانا نہیں, لشکر سے گھبرانا نہیں. اور کربلا کے میدان میں, یعنی وہاں میدان میں جانے کے لیے امیر المومنین آمادہ کر رہے ہیں اور ڈھکیل رہے ہیں میدان میں سپاہیوں کو, جاؤ میدان میں. اور یہاں امام حسین روک رہے ہیں, یہاں روکا جا رہا ہے, یعنی اتنی شدت ہے جانے کی, بچے بچوں میں اتنی آمادگی پائی جاتی ہے کہ کسی کو شجاعت کے لیے ابھارنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فدا ہو جاؤ, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ رک جاؤ, لیکن کوئی تھمنے کا نام نہیں لیتا. یہ ہے کربلا. کتنی عجیب ہے کربلا. دیکھیے, یہی وجہ اس کے لیے امام حسین نے بڑی زحمت کی ہے, ایسا لشکر لے کے حسین نہیں آئے تھے کربلا میں جیسا لشکر لے کے صفین میں امیر المومنین آ گئے تھے. امیر المومنین صفین کی جنگ ایک سال تک لڑتے رہے لیکن نتیجہ نہیں نکلا. نکلا نتیجہ؟ یہ جنگ ناتمام رہ گئی. جنگ امیر المومنین لڑنے کے باوجود جنگ جیت نہ سکے, اور جنگ درمیان ہی میں رہ گئی, امیر المومنین کی شہادت واقع ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک سال کے بعد بھی جنگ نہیں جیتی جا سکی, نتیجہ نہیں نکل سکا. لیکن امام حسین نے ایک ہی دن میں جنگ شروع بھی کی, جنگ ختم بھی کر دی. اتنے کم وقت میں لڑی جانے والی جنگ کا اگر آپ حساب کریں تو کربلا صرف ایک دن میں لڑی جانے والی جنگ ہے. صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک جنگ شروع بھی ہوئی, ختم بھی ہوئی. کربلا کا جو وقفہ ہے, بس اذان سے لے کر اختتام سلام تک کا وقفہ ہے کربلا. اذان علی اکبر سے آغاز ہوتا ہے کربلا کا, ایک علی کی آواز اذان سے آغاز ہوتا ہے اور دوسرے علی ابن الحسین کے آخری سلام پر کربلا کا اختتام ہوتا ہے. درمیان میں حسین کا قیام بھی ہے, درمیان میں حسین کا رکوع بھی ہے, درمیان میں حسین کا سجدہ بھی ہے. اس کے درمیان میں کربلا, اتنا کم وقت. اس کے لیے امام حسین نے بڑی زحمت برداشت کی. امام حسین کی تیز بین نگاہوں نے سینوں میں چھپے ہوئے ایمان کو پرکھ لیا تھا, اور امام حسین علیہ السلام عام زبان میں اگر کہا جائے تو سب کا کے اخلاص کو پرکھ پرکھ کے لے کے آئے تھے, سب کے ایمان کو فلٹر کر کے لے کے آئے تھے. ہر ایک کو لے کے نہیں آئے, جو بھی راستے میں ملا اس کو لے کے نہیں آئے. کتنے لوگ آئے تھے, بیت المال کے لالچ میں آنے والے تھے, اقتدار کے لالچ میں آنے والے تھے, حکومت کے لالچ میں آنے والے تھے. سب سے امام حسین نے کہا چلے جاؤ, میں جو جنگ لڑنے جا رہا ہوں وہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے, وہ اقدار کی جنگ ہے, وہ جنگ کرداروں کی جنگ ہے. اس جنگ میں تم شاید کامیاب نہ ہو سکو گے, اس لیے کہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ وفاؤں کی جنگ ہے, یہ عہد و وفا کی جنگ ہے, یہ جنگ اخلاص کی جنگ ہے, یہ جنگ توحید کے لیے لڑی جانے والی جنگ ہے, یہ جنگ در حقیقت اطاعت الہی میں لڑی جانے والی جنگ ہے, اس کے لیے تم شاید تیار نہ ہو. یہ کہہ کے سب کو واپس کر دیا, اور جو نہیں آئے تھے انہیں خط لکھ کے بلایا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ امام حسین نے شب عاشور تک ایک ایسا لشکر جمع کر لیا تھا جس کی نظیر تاریخ عالم میں. آپ کو جنگ کے بدر کے کتنے سپاہیوں کے نام یاد ہیں, کتنے شہیدوں کے نام یاد ہیں, 313 میں سے کتنے شہیدوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ اتنے سورما ایک جگہ جمع نہیں ہوئے تھے تاریخ عالم, امام حسین نے کرے ارض پر جتنے نیک افراد تھے سب کو بلانے کی کوشش کی، سارے مخلصین کو جمع کرنے کی کوشش کی، دور دراز لوگوں تک کو خط لکھ کے امام حسین نے بلایا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ایک ہی شب میں تمہیں جنت ملنے والی ہے، ایک ہی دن میں تم سرخرو ہونے والے، ایسا موقع پھر کبھی ملنے والا نہیں ہے. جن لوگوں نے اندازہ لگا لیا کربلا کا وہ لوگ چلے آئے، وہ لوگ چلے آئے. اب جو کربلا بنی عزیزہ نے گرامی، اب جو کربلا بنی وہ اس طرح سے کہ مخلصین کو امام حسین نے جمع کر لیا، حق پرستوں کو ایک مرکز پر لے آئے، حق پرستوں کو ایک مرکز پر لے آئے. اب اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی ایک بھی شخص ان میں سے ایک بھی شخص امتحان میں ناکام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے انتخاب میں کمی باقی ہو گئی ہے. جس کو امام حسین پرکھ کر لائے تھے، جس پر بھروسہ کیا تھا، اس نے اعتماد توڑ دیا، اس نے بھروسہ توڑ دیا امام حسین کا، ایسے معلوم ہوتا. اور اگر ان حق پرستوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹتا تو اس سے کربلا متاثر ہوتا. کہ کربلا میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو خوف زدہ ہو رہے تھے مثال کے طور پر، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو شکایت کر رہے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو شکوا کر رہے تھے. تو اس پہ کربلا کے اعزاز میں فرق پڑ جاتا، کربلا کی عظمتوں میں فرق آ جاتا. لہذا امام حسین نے کہا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے امام حسین نے، کیونکہ کربلا امتحان تھا اور یہ آخری امتحان ہے، کربلا ایک ایسا امتحان تھا انسانوں کی زندگی کا، اس دور کے انسانوں کا ایک اہم ترین امتحان تھا، اور یہ امتحان بہت عظیم امتحان تھا. کیونکہ جو لوگ سال بھر امتحان دیتے ہیں ان میں اور جو ایک دن میں امتحان دے رہے ہیں اس میں بڑا فرق ہے نا. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کئی سال بھوکے رہے اسلام کے لیے، زحمتیں برداشت کیے ان میں، اور پھر ان میں جو صرف ایک دن یا تین دن بھوکے رہے، کچھ تو صبح آئے اور عصر تک شہید ہو گئے بلکہ ظہر تک شہید ہو گئے، ان کو بھی اتنا بڑا مقام مل گیا کہ حر دلاور بن گئے، تو پھر انصاف نہیں ہوا نا. تو ابھی اس انصاف کو برپا کرنے کے لیے دیکھیے امتحان شدید لیا گیا کربلا. جو پہلے درجے میں ہوتے ہیں ان سے پہلے درجے کا امتحان لیا جاتا ہے، جو دوسرے درجے میں ہوتے ہیں ان کو دوسرے درجے کا امتحان لیا جاتا ہے، اور جو پہلے دوسرے درجے کی کلاسوں میں شریک ہوئے بغیر سیدھے دسویں جماعت کا امتحان دے رہے ہیں ان کو ویسے ہی شدید ان کا امتحان لیا جائے گا. جو جس رتبے کا ہے ان سے اسی رتبے کا امتحان لیا جائے گا. خلیل کا امتحان ایک درجے کا تھا، اسماعیل کا امتحان ایک درجے کا تھا، ان تمام کے درجات ایک موقع کے تھے، لیکن امام حسین سے جو امتحان لیا گیا وہ امتحان بہت شدید امتحان تھا، وہ امتحان بہت شدید امتحان تھا. وہاں بیٹوں سے بیٹوں کا امتحان بھی تھا، ایک ہی دن میں بھتیجوں کا امتحان بھی تھا. جو لوگ الگ الگ وقت میں امتحانات کی منزلوں سے گزرتے ہیں وہ ایک ہی دن میں امام حسین کو گزرنا تھا ان تمام امتحانات سے. شاید وہ آسان ہوتا، یہ بہت مشکل بات تھی، لیکن بات تو وہی ہوئی، امتحان جو الگ الگ وقت میں لیا جاتا ہے وہ ایک ہی وقت میں لے لیا گیا. کبھی بھتیجے کی لاش اٹھانی پڑتی، کبھی بھانجے کی لاش اٹھانی پڑتی، کبھی بھائی کا داغ دیکھنا پڑتا، کبھی بہن بھائی، یہ ساری مشکلات الگ الگ وقت میں دیکھنی پڑتی. لیکن امام حسین نے کہا میں ایک ہی دن میں پورا امتحان دے دوں گا. یہ جو ایک دن میں امتحان دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امتحان جو ایک دن میں دیا گیا ہے اس کی تیاری بھی اسی دن کی گئی ہے، نہیں، اس کی تیاری جو ہے سال ہاں سال سے کی جا رہی تھی. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آئے اور امتحان دے دیے، امتحان جو دیا ہے تو تیاری امتحان کی اب سے نہیں ہو رہی تھی، وقت پیدائش سے ہو رہی تھی. عباس آئے شہید ہو گئے ایسا نہیں، بلکہ عباس ابن علی کی پیدائش سے پہلے عباس ابن علی کی آمد کا زمینہ فراہم ہو رہا تھا. ان کو بچپن ہی سے کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا. امیر المومنین انہیں خود ان امیر المومنین نے وقت دیا ہے حضرت عباس کی تربیت کا. کیونکہ اسے کربلا کے میدان میں علمدار بننا ہے. تو توحید خود امیر المومنین نے حضرت عباس کو اپنے زانوں پہ بٹھا کے سکھائی. ایسے توحید کا درس دیا تھا کہ ایک مرتبہ جب ریاضیات پڑھانے لگے امیر المومنین امتحان لینے کے لیے تو کہا بیٹے کہو ایک, یہ تو ریاضیات پڑھا رہے تھے, کہو ایک, تو کہا ایک. جب کہا بیٹے کہو دو, تو کہا جس منہ سے ایک کہا ہے اس منہ سے دو کیسے کہو. یعنی وہ پڑھا رہے تھے ریاضیات لیکن عباس کے ذہن میں تھی توحید. تو توحید کا درس پہلے سے ایسے دیا جا چکا تھا کہ بچپن ہی میں توحید پڑھا دی گئی تھی. آپ سمجھتے ہیں یوں ہی کوئی مفکر بن جاتا ہے, یوں ہی امتحان پاس ہو جاتے ہیں؟ امتحان کی تیاری بہت پہلے سے ہوتی ہے پھر امتحان دیا جاتا ہے. آپ جو یہاں پاکستان کے اکثریت ہیں تو علامہ اقبال کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کا امتحان دیا تھا جرمن میں, تو ان کی جو پرورش ہوئی تھی وہ اتنی آسانی سے انہوں نے اسلام سیکھ لیا تھا اس لیے کہ بچپن ہی میں انہیں ترجمے کا قرآن پڑھا دیا گیا تھا. کیونکہ وہ پنڈتوں کے شہر میں رہتے تھے لہٰذا ان کے مقابلے میں انہیں قرآن پڑھنا ہی تھا. تو اب جو قرآن انہوں نے پڑھا تو ترجمے سے قرآن پڑھا دیا گیا تھا. تبھی اقبال نے بڑے ہو کے کہا کہ ان کتباش گویم آنچے در دل مسترس, ان کتابی نیز چیزی دیگر است, یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور حقیقت کا نام. پھر جب جرمن گئے تو کہا کہ لندن گئے جرمن گئے تو کہا خیرہ نگر سکی مجھے جلوے دانش پرم, سورما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کے واقعات جب آپ سن رہے ہیں کہا کہ ان کا کمال کیا ہے بس یہ آیا اور شہید ہو گئے, ایسا نہیں ہے. بلکہ انہوں نے امتحانات کی منزلوں پر گزرنے کے لیے بڑے دکھ برداشت کیے ہیں, تربیت حاصل کی ہے, تعلیم حاصل کی ہے, حفظ قرآن کیا ہے, فقہ حاصل کی ہے. تو کربلا میں کوئی فقیہ اصل ملے گا, کوئی حافظ قرآن ملے گا, کوئی مفسر قرآن ملے گا, کوئی متکلم ملے گا, کوئی محدث ملے گا. یہ ساری شخصیتوں کو امام حسین نے جمع کیا ہے تب کہیں جا کے کربلا بنی. کربلا ایسے ہی نہیں بنی. اور کربلا بنانے کا مقصد کیا تھا عزیزان گرامی؟ کربلا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کربلا بنانے کا مقصد میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ امام حسین چاہتے تھے کہ لوگ حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کر سکیں, لوگ سمجھ سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے, حقیقت کیا ہے اور افسانے کیا ہے, اس کے درمیان میں انسان تمیز پیدا کر سکے. یہ ہے حکمت, یہ ہے مقصد اہداف کربلا کے حق و باطل کے درمیان میں تمیز پیدا ہو سکے. اور کربلا کو زندہ رکھنے کے پیچھے جو فلسفہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ عزاداری کو زندہ رکھو, تو کیوں زندہ رکھو؟ اس کے پیچھے بھی یہی بات تھی, تاکہ ان مجلسوں کے ذریعے سے ایک فضا ایجاد ہو اور ہر کان میں امام حسین کی آواز گونجنے لگے کہ الا ترون الی الحق لا یوم البہ و الی الباطل لا یتناہن, تاکہ ہر کان میں یہ آواز گونجے کہ کیا تمہیں حق دکھائی نہیں دے رہا ہے. ماشاءاللہ, کیا کوئی باطل سے نہیں روک رہا ہے؟ اس کے لیے کہا گیا کہ کربلا کو زندہ رکھو, مجلسوں کو زندہ رکھو, مجلسوں کو زندہ رکھو, ماتم کو زندہ رکھو, تاکہ اس کے ذریعے سے دین زندہ رہ سکے. اور جو اہداف عزیزان گرامی, آج کی رات تقدیر رقم کرنے کی رات ہے اور ہر انسانوں کو باطل سے حق کی طرف آنے کی رات ہے. آج کی رات ہم سب کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ جس طرح سے کربلا کے شہیدوں کو موقع ملا تھا, ہر سال ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ہم چاہیں تو ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آئیں, باطل سے نکل کر حق کی طرف آئیں, اپنے خرافات اور بدعتوں سے نکل کر حقائق کی طرف آئیں, سچائی کی طرف آئیں, جاننے کی کوشش کریں, حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج کی رات ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں باطل پر زندگی گزارنی ہے یا حق پر زندگی گزارنی ہے. اب جو حیات باقی رہ گئی ہے وہ حیات باطل کے کام آنا ہے یا حق کے کام آنا ہے. آج چاہے تو ہم آج حور بن سکتے ہیں. آج کی رات در حقیقت شب قدر سے افضل ہے, شب قدر سے افضل ہے آج کی رات. یہ وہ اعمال کی رات نہیں ہے جو پانی سے وضو کیا جاتا ہے. آج کی رات خون سے وضو کیا گیا تھا, خون سے وضو کیا تھا خاصا میں خدا. آج وہ شب فضیلتان گرامی, دین آسائشوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا, دین رفاہ طلبی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں آسائش میں رہے, دیکھیے غور فرمائیے گا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں آسائش کے ساتھ رہیں تو دنیا میں ہمیں تکلیفیں اٹھانا پڑے گا. ہم دنیا میں تکلیف برداشت کر لیں آخرت کی آسائش کے خاطر, یہاں چند روزہ مشکلات کو برداشت کر لیں, سختیاں برداشت کر لیں تاکہ ہم وہاں سرخرو ہو سکیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بھی امتحان لیتا ہے, ہر ایک سے امتحان لیتا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ امام حسین امتحان کی منزل سے گزرے ہوں, ان کے ساتھی بھی تو امتحان کی منزل سے گزرے, غلام بھی تو امتحان کی منزل سے گزرے, چون بھی تو امتحان کی منزل سے گزرے, سعید بھی تو امتحان کی منزل سے گزرے, سبھی امتحان کی منزلوں سے گزرتے رہے, یہاں تک کہ ہر امتحان کی منزل سے گزرے, تو کیا ہم سے امتحان نہیں لیا جائے؟ عزیزان گرامی, ایسے واقعات تاریخ میں ہیں, مجھے دہرانا نہیں ہے, صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ آپ نے وہ واقعہ قرآن مجید میں سنا کہ جب بنی اسرائیل کے گروہ نے آ کے نبی سے کہا کہ ہمیں ملک چاہیے, بادشاہ چاہیے, تاکہ ہم بکھرے ہوئے لوگ جمع ہو کر اپنی زمین پہ جو قبضے ہو چکے ہیں, ہم جو آوارہ وطن ہو چکے ہیں, ہمیں اپنی زمین واپس چاہیے, ہم اپنا مکان واپس چاہیے. تو اس نبی نے کہا تھا کہ ہاں میں ایک بادشاہ تم پر مقرر کرتا ہوں, جناب تالوت کو بادشاہ بنایا گیا. تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, تالوت کو جو بادشاہ بنایا گیا تو دو طرح کے امتحان لوگوں سے لیے گئے. ایک تو تالوت کو ماننے کا امتحان کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانیں, ان کے اپنے جیسوں کو مانیں, کتنے لوگ تقلید نہیں کرنا چاہتے, کتنے لوگ ولی فقیہ کو نہیں ماننا چاہتے, کتنے لوگ کسی کے پیچھے نہیں جانا چاہتے, آزاد رہنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ تالوت سے زیادہ تو ہم مستحق ہیں کہ ہم کو ملک بنا دیا جاتا, ہم کو بادشاہ بنا دیا جاتا. تو یہ ایک امتحان تھا تخیل کا, اقتدار تخیل کا نام ہے. تو دوسرا امتحان لیا کہ جب جناب تالوت نے جالوت کے مقابلے میں لشکر جمع کیا تو کہا کہ اب بہت لمبا سفر طے کرنا ہے, اس راستے میں نہر بھی ملے گی لیکن تمہیں پانی نہیں پینا, پانی تمہیں نہیں پینا, جو سیراب ہو جائے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. پانی نہیں پینا ہے, تشنگی کو برداشت کرنا, پینا بھی ہے تو تھوڑا سا پینا ہے بس, جان بچے, اس سے زیادہ نہیں, صرف چکھنا ہے پینا نہیں. تو لہذا جن لوگوں نے پیا وہ لوگ جنگ نہ لڑ سکے, وہ رفاہ طلب لوگ مقابلہ نہ کر سکے, لیکن جو لوگ نہر کی طرف جنہوں نے یا مڑ کے نہیں دیکھا تھا یا صرف چند گھونٹ پیے تھے انہوں نے مقابلہ کیا اور یہ معرکہ جیت گئے. میں صرف اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا تاکہ آپ کربلا سے ذرا نزدیک ہو سکیں کہ امتحان ہر ایک سے لیا جاتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہونے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے کہ آپ سے دنیا میں امتحان لے. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے امتحان لیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اموال کے نقص کے ذریعے سے، ثمرات کی کمی کے ذریعے سے امتحان لیں گے، تاکہ تمہیں پہچان سکے کہ تم میں صابر کون ہیں اور غیر صابر کون. اور بشارت دے دو کہ صابرین ہی کے لیے سب کچھ. یہ کیا مرحلہ ہے عزیزان گرامی؟ شاید آپ کے لیے یہ سب باتیں گرام گزر رہی ہو، لیکن سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی فکر پر زور دینا پڑے گا. یوں ہی کوئی چیز آپ کے ہاتھ نہیں آتی. آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں کربلا سمجھ لیں تو کیسے سمجھ سکتے؟ یا یہ کہ آج بھی ہم کربلا نہیں سمجھیں گے، اگر آج بھی نہیں سمجھ سکیں گے تو پھر کوئی ایسا وقت نہیں آنے والا ہے کہ ایسا کوئی ماحول بنے کہ انسان سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے آج سے بہتر کوئی وقت نہیں ملے گا. اتنی فرصت پھر کبھی نہ مل سکے گی، اتنی آمادگی کبھی نہیں مل سکے گی. تو بس عزیزان گرامی، جو اہداف حسینی ہے ان اہداف کو اپنانے کی ہم کوشش کریں، ان مقاصد کو اپنانے کی کوشش کریں جو مقاصد حسینی ابن علی کے مقاصد ہیں. یعنی امر بے معروف جو امام حسین کا مقصد تھا، وہی ہماری آزاداری کا مقصد ہونا چاہیے، وہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے جو مقصد امام حسین کا تھا، تاکہ ہم امام حسین کے ساتھ ساتھ چل سکے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی سے ارتباط قائم ہو، تو ارتباط کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے اجتناب کرے. خواتین حجاب کریں اور مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کربلا والوں سے قریب ہو سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے ترک معاصی کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، برائیوں سے پرہیز کریں، نجاستوں سے دور رہیں، خباستوں سے دور رہیں، حرام چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، حرام سے اجتناب کریں. اگر یہ نہ ہو سکے گا تو پھر یہ عزاداری، یہ ہمارا رونا، یہ سب کچھ ایک نمائش بن کے رہے، یہ سب جھوٹ ہوگا. یہ اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اس کے لیے نیت ضروری ہے. یعنی آپ یہاں آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ ہم اپنی روحوں کو کربلا کی روحوں سے قریب کرنا چاہتے ہیں، ہم حسین ابن علی سے ارتباط جوڑنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین سے آج کی شب نزدیک ہوں. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہماری ہے تو ہمیں ثواب ملنے والا ہے. اور آپ نے جو ان 10 دنوں تک جو قربانی دی ہے، جو وقت پر حاضر ہوئے، دور دور سے آئے، غریب الوطنی میں آپ نے جو غریب الوطن کا پرماتم کیا، اس کا اجر آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اجر حاصل کریں آج کی شب، اور آج کی شب سے مستفید اگر آپ ہونا چاہتے ہیں، غم کربلا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو گناہوں سے اجتناب کرنا ہوگا. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں کوئی گناہگار نہیں آیا، گناہگاروں نے اپنی قربانی نہیں دی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے خود بخود کھول دیتا ہے، اور ان پر حق واضح ہو جاتا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے حق و باطل کے درمیان میں فرق اس کی نگاہوں میں واضح ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے جن کی نگاہوں پر گناہوں کا پردہ ہوتا ہے، جن کی سماعتیں گناہوں سے آلودہ ہو جاتی ہے. کس زبان پہ ہم جاری نہیں ہوتا؟ جس زبان سے گناہ نہ ہو، اس زبان پہ ہم جاری ہوتا ہے. جن آنکھوں سے گناہ نہ کیا گیا ہو، انہی آنکھوں کو حق نظر آتا ہے. جن کانوں سے گناہ نہ کیا گیا ہو انہی کانوں میں حق کی آواز آتی ہے اور انہی کو حق سمجھ میں آتا ہے جن کا ذہن پاک ہوتا ہے. نصیحتوں کا اثر انہی پر ہوتا ہے جن کا دل زندہ ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی, اگر ہمارے دل پاک ہو, اگر ہمارا ذہن پاک ہو, اگر ہمارا شعور پاک ہو, ہمارا قلب اگر پاک ہو, تو ہم کربلا والوں سے قریب ہو سکتے ہیں. کربلا والوں سے قریب ہو سکتے. آج کی شب اصحاب کی شب ہے, آج کی شب شہیدوں کی شب ہے. ایک شہید کی شب شہادت نہیں ہے, آج شب شہادت علی اکبر بھی ہے, آج شب شہادت جناب قاسم بھی ہے, آج شب شہادت عمر محمد بھی ہے, آج شب شہادت حضرت عباس بھی ہے, آج شب شہادت حضرت علی اکبر بھی ہے, شہادت امام حسین کی شب بھی ہے. تمام شہیدوں کی شہادت کی آج شب ہے, شب شہادت تاثر حسینی ہے, آج شب عاشور, آج شب عاشور ہے. وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا, اے دوستان صادق و یاران باصفا, باقی نہیں رہا ہے اب کوئی مرحلہ, آنے ہی پر آنا ہی چاہتی ہے بلا تحت و خوف سے, جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے. اور سنتے ہی یہ بات بسط کر وہ اضطراب, انصار کو دیا تھا اصحاب نے جواب, دیکھیں جو ہم یہ قاب بھی ہے اتنے پودراب, واللہ پرت شرم سے ہو جائے آب آب, قربان ہو جو آپ سے والا صفات پر, لعنت اس امن و عیش پر دکھ اس حیات. اس رات کو امام حسین نے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میں شمع گل کرتا ہوں, تم پر سے بیعت اٹھا لیتا ہوں, جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, اب بھی حسین ابن علی تم پر زور زبردستی نہیں کہ کل مجھ پر تمہیں قربانی دینا ہے, میرے لیے قربانیوں کا نذرانہ پیش کرنا. یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں, تمہیں یہ لوگ روکیں گے نہیں, اور رات کے سناٹے میں اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, جو جانا چاہتا ہے اپنی جان بچا کر, راستہ کھلا ہوا ہے, میدان خالی ہے, پشت خیمہ سے نکل کر سیدھے چلے جاؤ, تمہیں سواری مل جائے گی, تم کوفے پہنچ جاؤ گے, شہروں کو پہنچ جاؤ گے, یہاں کربلا بالکل کوئی تمہیں قتل نہیں کرے گا. بلکہ آج کی شب کتنے امان نامے لائے گئے کہ امام حسین کو چھوڑ دو, تم ان کا ساتھ چھوڑ دو. حضرت عباس کے لیے شمر امان نامہ لے کے آیا کہ آپ کی والدہ ہمارے قبیلے سے تھیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے امان دیں. امام حسین نے کہا عباس اس کا جواب تو دے دو اگرچہ کہ فاسق ہے. عباس ابن علی نے اٹھ کے کہا کہ اے فاسق و فاجر, تجھ پر لعنت ہو, تیرے امان نامے پہ لعنت ہو. عزیزہ نگرانی, کوئی مقتل یہ نہیں کہتا, کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے چراغ کو گل کیا تھا تو کوئی ایک بھی اٹھ کے گیا, کوئی بھی نہیں گیا. ایسے جنہیں جانا تھا وہ پہلے ہی چلے گئے تھے, اب جو تھے شب عاشور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اٹھ کے گیا ہو. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی کامیابی, یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا لشکر, یا ایسا لشکر. اسی یہی وجہ ہے کہ امیر امام حسین نے کہا کہ ایسا لشکر نہ امیر المومنین کو ملا, نہ نانا رسول اللہ کو ملا, جیسا لشکر مجھے ملا ہے, جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں, جیسے سپاہی مجھے ملے ہیں, ایسے سپاہی کسی کو بھی نہیں ملے. امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب پہ فخر کرتے ہیں اور کہا کہ ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. جب یہ جملہ کسی نے پڑھا آج کے دور میں, جب کسی عالم نے پڑھا تو کہا کہ کیا بڑی بات تھی جو اصحاب حسین نے امام حسین پر اپنی جانیں فدا کی. اگر ہم بھی ہوتے کربلا کے میدان میں اور وہ کیفیت ہوتی تو کیا ہم اپنی جانیں نہ نثار کر دیتے؟ فرزند فاطمہ کو نرمے آتا میں تنہا دیکھ کر اپنی جانوں کے نذرانوں کو فدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا ہے اور امام حسین علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے یہ آمدہ ہے اور اسے کہتے ہیں کہ اے شخص تو آگے کھڑا ہو جا، میں نماز بجا لاتا ہوں، تو وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تیروں کا میں برس رہا ہے، تلواریں ہیں اور لشکر ہیں، لشکر آدھا ہے، اور امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، گرم ریتی ہے، امام حسین کہتے ہیں آگے بڑھ کھڑے ہو جا، وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور تیر چلتا ہے، اور جب تیر قریب آتا ہے تو وہ شخص بیٹھ جاتا ہے، وہ تیر امام حسین کے جسم پر پیوست ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک تیر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے سینے پر روک لوں گا، آقا حسین کے جسم تک پہنچنے نہیں دوں گا، لیکن پھر تیر جب قریب آتا ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے، وہ تیر امام حسین پر لگ جاتا ہے، کتنے مرتبہ ایسے ہی دہرایا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے سچ کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب کسی کو بھی نہیں ملے۔ عزیزان گرامی، لوگ آ جاتے ہیں میدان میں لیکن انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے، یوں جان چلی جائے اور بات ہے، لیکن کوئی یہ نیت لے کے نہیں آتا کہ ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ لیکن کربلا کے میدان پہ جو آئے تھے وہ آمادہ ہو کے آئے تھے، اپنی مرضی سے آئے تھے، انہیں کسی نے زور زبردستی نہیں کی تھی۔ تو بس عزیزان گرامی، آج وہ رات ہے، وہ رات، وہ فرات، وہ موجوں کا خلفشار، عابد کی کروٹوں میں وہ بیچارگی کباب، وہ زلزلوں کی عزت کا خواتین کا وقار، ازغر کا پیچھے تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت ماں کا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اصحاب سے کہا کہ اے اصحاب، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے انصار کا بھی ہاتھ تھام کے لے جانا چاہتے ہو، اگر تمہیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے جانے میں، تو میں چراغ قبول کر دیتا ہوں کہ اب اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے چلا جائے، اور اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ چلے جانے سے ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، تو میں بیعت اٹھا لیتا ہوں کہ تم پر کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہیں نہیں حکم دے رہا ہوں، بلکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جانا چاہتے ہو تو واقعی چلے جاؤ، اب بھی وقت ہے، کیونکہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں۔ تو اصحاب نے کہا، آتوں کو جوڑ کے کہا کہ آقا، اگر 70 بار بھی ہمیں زندگی ملے گی تو ہم اپنی جانیں آپ کو نثار کر دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ یہ ہماری یہ انسانیت ہوگی، کس طرح سے ہم جناب فاطمہ زہرا کو منہ دکھائیں گے، کیسے ہم رسول اللہ کو صورت دکھائیں گے کہ میرے لال حسین کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، آپ کو ننگے آدھا میں چھوڑ کر ہم چلے جائیں، ہماری غیرتیں گوارا نہیں کرتی مولا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہماری جان عزیز نہیں ہے، ہم آپ پر سے قربان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کے اصحاب نے طے کر لیا، اور اسی وقت کئی اصحاب نے اٹھ کر ایک ایک بیان دیا۔ سب سے پہلے حضرت عباس نے کہا کہ مولا، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں؟ کیا آپ کو ہماری وفاداریوں پہ شک ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے آپ کو اپنے اصحاب پر؟ کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے؟ اپنے بھائیوں پر یقین نہیں ہے؟ اپنے بھتیجوں پر یقین نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ لیکن امام حسین نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کل جب صبح عاشور کا مدار ہو تو اس کے بعد کوئی میدان چھوڑ کر جائے، اس لیے کہ دشمن اس وقت ہنسے گا کہ حسین کو تنہا چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، تو پھر جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ جب دیکھیں گے کہ خود حسین کے اصحاب جا رہے ہیں تو پھر کیسے حر کو موقع ملے گا؟ حسین کو حر کی نجات کی فکر تھی، اور صرف حر نہیں آئے تھے عزیزان گرامی، حر کی طرح سے اور بھی لوگ آئے تھے جو میدان چھوڑ کے آئے تھے کفر کا۔ آپ دیکھیں گے کہ امام حسین کے لشکر سے کوئی گیا نہیں، دشمن کے لشکر کو چھوڑ کر لوگ آئے، یہ حسین کی حقانیت کا ثبوت تھا، یہ عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کا ثبوت بہت ہے جو پیش کرنے کے لائق ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں یہ قربانیاں صرف حق کی خاطر دی ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دی ہیں۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جب اصحاب کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، انصار کو بھیج رہے تھے، تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے تھے پروردگار پروردگار انل بخیل و انل جواد، پروردگار تو جواد و کریم ہے، میں بخیل ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ تیرے نثار ہے۔ یہ کہہ کے امام حسین نے اپنے اصحاب کو روانہ میدان کیا اور اصحاب کی لاشوں تک حسین پہنچے، لاشوں کو حسین نے اٹھایا۔ عزیزان گرامی، جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے اور اس وقت جو اصحاب کی کیفیت تھی کہ اصحاب ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے، وہی کیفیت ہوئی جب انصار کی باری آئی، تو ہر انصار میں ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائے، اس لیے کہ انہوں نے شب عاشور یہی تیاری کی تھی۔ شب عاشور ان لوگوں نے موت سے کراہت نہیں کی تھی، ساری رات جاگتے رہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج کی شب جاگنے کی شب ہے، آج کی شب سونے کی شب ہے، کیونکہ اصحاب حسین آج کی رات جاگتے رہے۔ آج کی رات ہر بیوی اپنے بچے کو آمادہ کر رہی تھی، جب جناب عباس اور امام حسین علیہ السلام چند اصحاب کے ساتھ خیمے کی دلایا گردی کر رہے تھے، تو دیکھتے ہیں کہ ہر خیمے سے ہر بیوی اپنے جوان کو یہ نصیحت کر رہی تھی کہ میرے لال، کل میدان کربلا میں جب جنگ شروع ہوگی تو تم پیچھے نہ ہٹنا۔ اس طرح سے ہر کوئی، آپ دیکھیں گے کہ ام لیلہ علی اکبر کو بٹھائے ہوئے، جناب زینب، جناب ام کلثوم رو رہی ہے، جناب ام کلثوم اس بات کا صدمہ ہے کہ سب تو اپنے گودی کے پالوں کو نثار کریں گے، لیکن میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے جو حسین پر سے فدا کر سکوں۔ ہر بیوی کو غم یہ ہے کہ میرے پاس کاش اور بھی فرزند ہوتے تو میں انہیں نثار کر دیتی، جن کے پاس دو دو فرزند تھے انہیں ایک بات کا افتخار تھا کہ سب ایک بیٹے کو فدا کریں گے، میں دو بیٹوں کو فدا کریں گے۔ اس طرح سے افتخار کر رہے تھے، انتظار تھا کل کے دن کا، آج کی رات انتظار میں گزار دی، آج کی رات اس انتظار میں گزار دیے کہ صبح تو ہونے دو۔ اصحاب آج کی رات ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، خوش تھے کہ کل ہمیں فدا ہونے کا موقع ملے گا، کل ہمیں جنگ کرنے کا موقع ملے گا، کل ہمیں یہ جان امام حسین کے قدموں میں نثار کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ کہہ کے اصحاب خوش تھے اور امام حسین علیہ السلام سب کو ان کا مقام بتا رہے تھے کہ یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے، سہیل یہ تمہارا مقام ہے، قریب یہ تمہارا مقام ہے۔ سب اپنے اپنے مقامات کو جنت میں دیکھ رہے تھے، سب کو اس بات کی خوشی تھی کہ کل ہم جنت میں جانے والے ہیں، پیاس کی شدت ختم ہونے والی ہے، اس لیے کہ جام کوثر تک کل پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کے اصحاب میں خوشی کی لہر تھی، اور آج کی شب امام حسین نے پوری کوشش کی کہ جنگ کو ٹالا جا سکے اور دشمن کو یہ گناہ سے نجات دی جا سکے کہ تم کس گناہ میں مبتلا ہونے جا رہے ہو۔ یہاں جو اصحاب میرے ساتھ آئے ہیں وہ حافظان قرآن ہیں، یہ عالمان وقت ہے، یہ فقیہان وقت ہے، ان کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ یہ امام حسین سمجھا رہے تھے کہ میرے ساتھ معمولی لوگ نہیں ہیں، میرے ساتھ غریر حمدانی ہے، میرے ساتھ سعید ہے، میرے ساتھ زہیر ہے، میرے ساتھ مسلم ابن اوسجا ہے، میرے ساتھ عباس ہے، میرے ساتھ علی اکبر ہے، میرے ساتھ قاسم ہے، میرے ساتھ بنی ہاشم کے جوان ہے، میرے ساتھ خاندان مصطفیٰ ہے، میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے، کیا تم اس کے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے؟ یہ امام حسین رات میں سمجھاتے رہے، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ کل جنگ ہونے والی ہے، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کو سر جھکانا ہوگا، اگر آپ سر نہیں جھکائیں گے اور اس حکومت شاہ کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ پر ہمیں حملہ کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جو مخاطب کیا ہے کوفے والوں کو اور جو خطوط لکھے ہیں، اس میں امام حسین نے آج کی شب یہی کہا ہے کہ نابکار کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ ٹھہرا دیا ہے، کہ یا تو میں ذلت کا راستہ اختیار کروں یا پھر میں تلوار اٹھا لوں، کہ ہے ہاتھ من نزلہ میرے لیے سزاوار نہیں ہے کہ میں ذلت کو اپناؤں۔ عزیزان گرامی، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس زبان میں طاقت نہیں، میرے قلب میں وہ قوت نہیں کہ میں آج کی شب کے مسائل پڑھ سکوں، میری زبان اب 7 دن نہیں دے رہی ہے اور الفاظ میری زبان پہ نہیں آ رہے ہیں کہ آج کی شب میں کس طرح سے آج کی شب کے مسائل پڑھ کے آپ کو رلا سکوں۔ رلانے کے لیے آپ الفاظ کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے لیے رونے کے لیے کربلا کی شام کا تصور کافی ہے۔ بس آپ آج کی رات کو تصور کیجئے کہ جو چہرے آج کھلے ہوئے ہیں کل یہ چہرے مرجھا جائیں گے۔ آپ یہ سوچے کہ آج جو گودیاں بھری ہوئی ہیں کل شام تک یہ گودیاں اجڑ جائے گی۔ آج جو جوان ماؤں کے سامنے جو چہرے کھل رہے ہیں یہ ماؤں کی گودیوں میں لاشیں ہوگی۔ یہ خیمے جو رونق خیموں میں رونق آپ دیکھ رہے ہیں کل یہ رونقیں ختم ہو جائے گی۔ آج جو خیمے میں جو آج جو ماحول ہے وہ کل ماحول نہیں رہے گا۔ بیویاں انتظار میں ہیں کہ کل کا دن آئے اور اپنی قربانیوں کو پیش کریں۔ عزیزان گرامی، آج کی رات کیسے گزری، کس طرح سے گزری، کس کرب کے عالم میں گزری، کس درد کے عالم میں گزری، یہ آج کی رات ہے۔ اب اس کے بعد پھر علی اکبر کو دیکھنے کا موقع نہ ملے گا، اب اس کے بعد قاسم کا دیدار نہ ہو سکے گا، پھر اس کے بعد اول محمد نہ رہیں گے۔ آج کی شب معلوم ہے کہ کل کے بعد یہ چہرے دکھائی نہیں دیں گے، تو اب جتنی عبادت ہے وہ آج کی شب کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو تلواریں سخل ہو رہی تھی، وہاں دشمن اپنے گھوڑوں کو سیراب کر رہا تھا کہ کل جنگ ہونے والی ہے، تو تلواریں سیکل ہو رہی تھیں، گھوڑے سیراب ہو رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شب کی مہلت سے جو پیاسے ہیں ان کی پیاس میں اور اضافہ ہو جائے گا، جو بھوکے ہیں ان کی بھوک میں اور اضافہ ہو جائے گا، لیکن امام حسین نے آج کی شب مانگی اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ آج کی شب عبادت میں بسر ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ آج کی رات ہمیں مہلت دی جائے کہ ہم نمازیں پڑھ سکیں، راز و نیاز کر سکیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ربط قائم کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ خیموں سے تسبیح و تحریر کی آوازیں آ رہی تھی، عبادت کی آواز آ رہی تھی۔ آج کی شب مناجاتوں کی شب ہے، آج کی شب استغفار کی شب ہے، آج کی شب توبہ کی شب ہے، آج کی شب گناہوں سے نجات کی شب ہے، آج کی شب اب جو مصائب کا ہمیں موقع ملے گا تو ہم یہی وہ وقت ہوگا کہ جب ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی، جب آنکھوں سے آنسو نکلے یہ مستجاب ہونے کا وقت ہے، کہ بس اسی وقت ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، اسی وقت ہماری دعائیں قبول ہوں گی کہ جب ہم فرزند زہرا پہ گریہ کریں گے، جب ہم اس بات پہ گریہ کریں گے کہ مظلوم کربلا مظلوم کربلا اتنے غریب تھے حسین کہ کوئی حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا. کوئی حسین ابن علی کی مظلومیت حسین ایسی تھی, حسین کا چہرہ حسین کا وجود اتنا نورانی تھا کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو تنہا چھوڑ کر جائے. حسین کی مظلومیت حسین کی غربت ایسی تھی کہ نہ اکبر چھوڑنے کے لیے تیار, نہ قاسم چھوڑنے کے لیے تیار, سب نے گھیرا کر لیا تھا حسین ابن علی کا, سب نے گھیر لیا تھا امام حسین کو, کہا کہ ہم آپ کے اطراف میں کعبہ بنے ہوئے تھے حسین اور تمام اصحاب طواف کر رہے تھے حسین ابن علی کا, یہ رات اس طواف میں گزری کیونکہ صبح ہونے والی ہے. عزیزان گرامی, جب صبح ہوئی ہے اور تو کربلا کے میدان میں بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ اسی وقت آپ کو کربلا کی معرفت حاصل کرنا ہے. بس دو جملوں میں کربلا کی معرفت ہے کہ کربلا کا آغاز ایک تیر سے ہوا تھا اور کربلا کا اختتام ایک تیر پر ہوا. ایک تیر سے آغاز ہوا ہے کربلا کا اور ایک تیر پر اختتام ہوا ہے. وہ پہلا تیر جو ہمارے ساتھ میں مارا تھا وہیں سے جنگ کا آغاز ہوا ہے. اور کہا کہ اے سپاہیوں گواہ رہنا کہ میں نے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف چلایا ہے, میں نے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف چلایا ہے. یہ پہلا تیر تھا جو چلا, اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا ہے, اس کے بعد قربانیوں کا آغاز ہوا ہے, اور آخری تیر جو لگا ہے وہ قلب امام حسین پر لگا. وہ تیر تھا جو زہر آلود تیر تھا جو قلب حسین پہ لگا. عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے زیادہ مشکل مرحلہ تھا کہ انہیں رخصت کیا جائے. رخصتی جو ہوئی ہے کربلا کے میدان میں وہ بہت دردناک رخصتی تھی. آپ مصائب سن چکے, آپ جناب قاسم کی مصیبت پر رو چکے, آپ عباس ابن علی کے مصائب سن کے رو چکے, آپ علی اکبر کا غم منا چکے. لیکن عزیزان گرامی, پھر ایک بار آج کی شب چونکہ شہادت علی اکبر کی شب ہے, شہادت قاسم کی شب ہے, تو آپ کو رخصت کرنا ہے. آج قاسم رخصت ہو رہے ہیں, آج علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں, آج آن و محمد رخصت ہو رہے ہیں. آج کی شب ہمیں رخصت کرنا ہے علی اکبر کو. علی اکبر خدا حافظ, قاسم خدا حافظ, علی اصغر خدا حافظ. ہمیں آج کی شب امام حسین کو رخصت کرنا ہے. حسین خدا حافظ, حسین رخصت ہو رہے ہیں آج کی شب. اب ہمارے درمیان اب یہ عزا خانے ویران ہو جائیں گے. کربلا والے رخصت ہو رہے ہیں, کربلا والے رخصت ہو رہے ہیں. اور رخصتی کیسے ہوئی, کیسے قاسم رخصت ہوئے؟ ہاتھوں کو چومتے جاتے تھے, پیروں پہ گرتے جاتے تھے, کہتے تھے مولا مجھے اجازت دے دیجیے, چچا جان مجھے اجازت دے دیجیے, مجھے رخصت کیجیے. حسین اور قاسم کو لپٹا کے اتنا روئے حسین, اتنا روئے حسین کے غش آگے گر گئے. پھر کیسے رخصت ہوئے علی اکبر؟ علی اکبر کے سر پر نانا رسول اللہ کا ماما باندھا, تلوار حمائل کی, رخصت کیا. اس طرح سے رخصت کیا کہ مقتل کا بیان ہے کہ امام حسین نے علی اکبر کو جو تیار کیا تو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا, حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ اب یہ چہرہ پھر دکھائی نہ دے گا. اس یقین کے ساتھ دیکھا کہ اس کے بعد پھر علی اکبر دکھائی نہیں دیں گے. ام فروا نے جو رخصت کیا اس یقین کے ساتھ رخصت کیا کہ اب قاسم رخصت ہو رہے ہیں, پھر دکھائی نہیں دیں گے, یہ چہرہ پھر دکھائی نہیں دے گا. اس یقین کے ساتھ سب نے رخصت کیا. قاسم کی ماں کو یقین تھا کہ قاسم میدان میں جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے. ام لیلہ کو یقین تھا کہ علی اکبر جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے. آن محمد کی ماں کو یقین تھا کہ آن محمد واپس کسی نے رخصت نہیں کیا. علی اصغر اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ تیر ظلم کا نشانہ بنیں گے. علی اصغر کو رخصت تو کر دی. یہی وجہ ہے کہ سارے لاشیں امام حسین سیدھے خیمے میں لے گیا. ہر شہید نے حسین سے رخصتی لی ہے, سب نے حسین سے اجازت لی ہے. علی اکبر امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں, قاسم امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں, جتنے گئے ہیں سب امام حسین سے مل کے گئے, ان کی اجازت سے گئے. اب حسین کس سے رخصت ہو؟ اب سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی کس سے مل کے جائے, آخری ملاقات کس سے ہو؟ چنانچہ امام حسین نے پہلے زینب کو بلایا. زینب کو بلایا اس لیے کہ زینب بیویوں میں ذمہ دار ہے, اور اب مردوں میں تو کوئی رہ نہیں گیا کہ جس سے امام حسین مل کے جاتے. بس ایک جوان تھا جو بیمار تھا. جناب زینب کو لیے ہوئے حسین علی ابن حسین کے پاس گئے, امام زین العابدین کے پاس گئے, اور غصے چوکا کے کہا, میرے لال اب اس وقت مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے. امام زین العابدین بار بار غش کھا کے گرتے تھے. لاشا علی اکبر کا آیا, آواز خیمے میں برپا ہوئی, اور آنکھ کھولی, کہا کس کا لاشا آیا؟ کہا علی اکبر کا لاشا آیا. پھر پوچھا کس کا لاشا آیا؟ کہا قاسم کا لاشا آیا. اب جب امام حسین کو دیکھا تو پوچھا, بابا کیا اب کوئی نہیں رہا ہے آپ پر فدا ہونے کے لیے؟ کہا میرے لال اب کوئی نہیں بچا. علی اکبر شہید ہو گئے, قاسم شہید ہو گئے, اور محمد شہید ہو گئے. تو ایک مرتبہ بیمار نے بستر پر ہاتھ رکھ کے کہا, بابا ذرا تلوار تو دیجیے, میں آپ کی نصرت کے لیے جاؤں گا. کہا نہیں میرے لال. کہا میرے لال, تمہیں بیویوں کے ساتھ رہنا ہے, بشیت الہیہ کا تقاضا یہی ہے. امام حسین جب لشکر سے پوچھ رہے تھے کہ آخر تمہیں کس جرم میں مجھے مار رہے ہو؟ امام حسین نے سوال کیا تھا نا کہ کیوں تم مجھے شہید کر رہے ہو؟ تو کہا بغضاً لأبیک، ہم آپ کے بابا کے بغض میں مار رہے ہیں، یعنی بغضاً لأبیک یعنی علی کے بغض میں مار رہے ہیں، علی کے بغض میں سب کو شہید کر دیا لیکن ایک علی پھر بھی باقی رہ گیا۔ یہ مشیت الہیہ کا فیصلہ تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین تین علی لے کے آئے تھے، حسین کے ہر بیٹے کا نام علی تھا، علی اصغر بھی علی تھے، علی اکبر بھی علی تھے، علی زین العابدین بھی علی تھے، یہ تین بیٹے تھے حسین کے اور تینوں کا نام بھی علی تھا، علی تھا۔ عزیزان گرامی، علی زین العابدین سے رخصت ہو کر امام حسین نے جناب زینب سے رخصتی لی اور بیویوں سے کہا کہ بیویوں سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کر لو مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ مصیبتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے بعد بھی بلائیں آنے والی ہیں، ان بلاؤں میں صبر کرنا، میرے بعد مصیبتیں آنے والی ہیں۔ زینب اپنے صبر کا مظاہرہ کرنا، جناب زینب بھائی سے لپٹ کر اتنا روئی، زینب غش کھا گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ زینب بے ہوش ہو کے گر گئی، تو امام حسین نے کہا بہن زینب آج تم شب عاشور تم بے ہوش ہو رہی ہو، اپنے حواس کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ کل کا دن جو آئے گا تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوگا، تم کیسے مصیبتوں کو برداشت کرو گی، کس طرح تم رباب کو سنبھالو گی، کیسے تم ام لیلہ کو سنبھالو گی۔ زینب اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب اس کے بعد پھر غش نہیں کھائی، یعنی شب عاشور جو جناب زینب کو غش آیا تھا اس کے بعد جناب زینب کو غش نہیں آیا، اس لیے کہ امام حسین نے واضح سر لیا تھا اور کہا تھا بہن زینب اب اس کے بعد میں نہیں دیکھوں گا کہ تمہیں غش آئے۔ کربلا میں شام غریبہ بھی آئی لیکن زینب غش نہیں کھائی، اس لیے کہ امام حسین سے وعدہ کیا تھا اور جناب زینب سے وعدہ لیا تھا کہ یہ میرا بیمار تمہارے حوالے ہے، ام رباب تمہارے حوالے ہے، ام لیلہ تمہارے حوالے، سکینہ تمہارے حوالے، سب کو زینب کے حوالے کیا تھا حسین ابن علی نے، اور زینب نے حسین کو رخصت کیا ہے، اور امام حسین کہہ رہے تھے اب کون ہے جو مجھے گھوڑے پہ سوار کرے گا، اب کون ہے جو مجھے مقتل پہ روانہ کرے گا، تو زینب نے کہا تھا بھیا بہن زینب تیار ہے، بہن نے بھائی کو رخصت کیا تو کیسے رخصتی عمل میں آئی ہوگی، بس آج شب حسین کو رخصت کرنا ہے، آپ صفے منائیں اور ماتم کی جب صفے ہو تو تصور کریں کہ ان ماتم داروں کے درمیان سے حسین رخصت ہو رہے ہیں، بیویوں کو حسین ابن علی نے سب بنائی تھی، ان سب کے درمیان بیویاں صفوف میں کھڑی ہو گئی، لیکن شرم کے مارے نہ ام رباب قریب آ رہی ہے نہ ام لیلہ قریب آ رہی ہے، ارے زوجہ شرم کے مارے قریب نہیں آتی، لیکن زینب نے حق ادا کر دیا رخصتی کا، اور حسین ابن علی بیویوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے السلام علیکم نا السلام علیکم یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینا ہو یا رقیہ، یہ کہہ کے حسین بیویوں کے درمیان سے گزر گئے۔ اب جو حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچے صبح ہستے نپٹ کے کہہ رہے تھے کہ اے زلجنا میرے بابا کو مقتل پہ نہ لے جا، اب اس لیے کہ جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا، ہم نہ علی اکبر کی واپسی دیکھی، نہ قاسم کی واپسی دیکھی، نہ اولو محمد کی واپسی دیکھی، کوئی واپس نہیں آیا، اے زلجنا اپنے رہوار کو چھوڑ کر نانا حسین گئے، حسین رخصت ہو کے چلے گئے، حسین واپس نہیں آئے، بس آواز گونجنے کہنے لگی قد قوت دل حسین